जो मैं आपसे एक बात कह रहा था ना कि डेडिकेशन और एफर्ट्स यानी रियाजत, ये इसके बगैर मसला हल नहीं होता। अगर हम दीन को या इन तमाम चीजों को, इबादात को या खुदा से ताल्लुक पैदा करने वाले उमूर को कैजुअल लेंगे या महज सवाब की हद तक रखेंगे तो उस नतीजा पैदा नहीं होगा जो इसका असल मकसद है। इमाम फरमाते हैं अल इबका अलल अमल, अमल पर बाकी रखना, हत्ता यखलु, जब तक कि वो खालिस ना हो जाए। तो ये अहम तरीन होता है कि हमने एक नमाज पढ़ी, नमाज में हमने कोई खराबी देखी तो ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ दें, बल्कि आप उस पर बाकी रहें, मुसलसल अपनी कोशिश को जारी रखें। और अगर आप अपनी कोशिशों को मुसलसल जारी रखेंगे, खुदा से दुआ मांगते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपकी इबादत खालिस हो जाए, उसमें इखलास का जुम्मा पैदा हो जाए। अशद्द मिनल अमल, अमल पर बाकी रहना जब तक कि वो खालिस ना हो जाए, अमल से ज्यादा मुश्किल। अब यही कि मासूम खुद ही तशरीह करते जाते हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि अमल खालिस कब होता है, ये कैसे पता चले कि अब हमारा अमल खालिस हो गया। तो हमने फरमाया खालिस अमल क्या होता है कि जिस पर इंसान खुदा के सिवा किसी से तारीफ और मदद का ख्वाहिश मंद ना हो। और नीयत अमल से अफजल है। तो अब फिर वही बात आ गई कि ये नीयत है क्या जो अमल से अफजल है, या जिसको इमाम बाकर अलैहि सलाम फरमाते हैं नियतुल मुमिन, नियतुल मुमिन खैरुन मिन अमलिही, कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। इसकी वजह भी समझ में आती है, इसलिए कि आप जिस चीज को खालिसतन जो कुछ आपके काबू में है, कुदरत में है, वो नीयत, अमल 100% मेरे और आपके काबू में नहीं है। यानी हम पूरे इखलास के साथ नमाज पढ़ने खड़े हुए, खुदा ना खास्ता कहीं कुछ हो गया, या किसी ने घर से ही खुदा ना खास्ता कोई शोर शराबा चीख पुकार कुछ भी किसी वजह से, अब इंसान डिस्ट्रैक्टेड है, तो अमल के अंदर उसके जितने फैक्टर्स हैं वो 100% हमारे काबू में नहीं होते। तो इसलिए अमल के अंदर मसाले दरपेश हो सकते हैं। जो चीज 100% मेरे और आपके काबू में होती है वो नहीं आती। तो इसलिए असल चीज जो खुदा देखता है, खुदा की बारगाह में जिस चीज की अर्जिश है, खुदा जिस चीज को वैल्यू देता है, वो नियत है जो अमल से अमल आपके लिए आती है। तो इमाम ने फरमाया कि ये नियत अमल से अफजल है। तो अब ये नियत है क्या, इसके लिए मैं खुद आगाम एक जुमला दोहराता हूं कि ये फरमाते हैं कि ये परवाज रूह है। नीयत ये नहीं है कि मैं नमाज पढ़ता हूं चार रकअत ज़ोहर की कुर्बता के लिए, ये नीयत नहीं, बल्कि नीयत क्या है, परवाज़ रूह। कि जिस तरीके से हम बैठे, अब आपका बेख्तियार दिल चाहा कि चलो फलां साहब से मिलके चलते हैं, बड़ा मजा आता है उनसे बात करने, ये जो आपके अंदर एक तहरीक पैदा हुई, एक रूहानी तहरीक के जिसके नतीजे में बड़ा उठ खड़े हुए, क्या उठे और फौरन आपने लिबास तब्दील किया और पहुंच गए, ये तहरीक जो अंदर से पैदा होती है इसका नाम नियत है। सही है, ये रूह के अंदर बेचैनी और हलचल का पैदा होना इसे नियत कहते हैं। और इस नियत के बारे में इमाम ने फरमाया कि ये अमल से अफजल है, बल्कि असल अमल है ये। एक रिवायत ये भी है कि अन्नियत हुवल अमल, नियत ही तो अमल है। कि ये रूह की परवाज इंसान के अंदर तहरुक पैदा हो, कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि भाई ये बड़ा अच्छा मैच आ रहा है, वो बैठे देखें इसको, कि हमारे अंदर वो जज्बा जो पैदा होता है एक अच्छे मैच को देखने में, हमारे अंदर वो जज्बा जो हमें ले जाता है किसी दोस्त की महफिल में, वो जज्बा कहलाता है नीयत। نہ کہ زبان سے لفظوں کا ادا کرنا. کہ اگر اس جذبے کے تحت کہ ہم کہیں کہ اب وقت نماز آ گیا, اب خدا سے ملاقات کا وقت, آؤ چلیں مصلی پہ چلیں, تو یہ نیت نماز ہے. اس بات کو سمجھ. اور ایک بات یقیناً بہت یعنی یوں کہہ لیں کہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم یہ باتیں کہتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اپنے دامن عمل کو اس سے کوتاہ پاتے ہیں, اپنی دامن فکر کو اس سے کوتاہ پاتے ہیں. جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے, میں پہلے بھی اپنی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ فضائل کو حاصل کرنے کے دو بہت اہم راہیں ہیں. ایک رستہ یہ ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے کھڑا ہو جائے دعا کے لیے, تو یہ اپنی فقیری کا کہ بھئی ہم ایسے ہیں. صحیح, ہم ایک بات سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے, لیکن ہم اپنے اندر نہ وہ قوت پا رہے ہیں, نہ وہ قدرت پا رہے ہیں, نہ صلاحیت پا رہے ہیں کہ ہم ایسے بنیں. تو اب ہم نے تو اپنے فقیر اور عاجز ہونے کا اعتراف کر لیا, اب آپ ہی کچھ کر دیجیے ہمارے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری قوت اور قدرت آپ ہی کے پاس ہے. دوسری بات کہ انسان ان لوگوں کے لیے جنہیں اس نظام زندگی میں جو آپ سے نیچے ہیں, یعنی اسی طریقے سے بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے اپنی محتاجی اور اپنی بے چینی کو محسوس کرتے ہیں, پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت ساری جگہوں. اگر آپ کسی ایسے انسان کو پائیں کہ جو خود اپنی حاجت کو روا کرنے سے محتاج ہو, جو خود اپنے مسئلے کو حل کرنے سے عاجز ہو, اور آپ اس کے مسئلے کو اس کے لیے حل کر دیں, تو یہ چیز اس بات کا سبب بنے گی کہ جہاں پر ہم اپنے مسئلے کو حل کرنے سے عاجز ہیں, خدا وہاں ہمارے لیے حل. یہ دو چیزیں بہت ہیں. یعنی اس میں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس بات کو تو سوچنا ہی چھوڑ دیجئے کہ ہم اپنی کوشش سے کچھ کر لیں, اس کو تو ویسے ہی سوچنا چھوڑ دیں. یہ تو خیال ہے تھام, کیونکہ اگر ہم اپنی کوشش سے کچھ کرنے والے ہوتے تو آج اس جگہ پہ نہیں ہوتے, کہیں نہ کہیں پہنچ چکے ہوتے. تو یہ دو باتیں بہت مفید سمجھ میں آتی ہیں کہ اپنی عاجزی کے ساتھ اپنے کو خدا کی بارگاہ میں ڈال دینا کہ اب جو کچھ ہے وہ آپ ہی کے ہیں, ہم تو ایک بندہ بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور دوسرا یہ کہ کسی ایسے انسان کے لیے کہ جس پر دروازے بند ہوں, جو اپنے مسئلے کو حل نہ کر سکتا ہو, اس کے مسائل کا حل آپ دے دیں, اس کے لیے بند دروازوں کو آپ کھولنے کا سبب بن جائیے, تو خدا جو دروازے میرے اور آپ پر بند ہیں وہ میرے لیے کھول دے. صحیح. اب آخر میں ایک روایت آپ کو اس کی سنا دیں طہارت کے حوالے سے. نیت کے معنی واضح ہو گئے کہ نیت کیا ہے. یہ انسان کے اندر سے ابھرنے والا جذبہ ہے, روح کی پرواز ہے, انسان کے اندر وجود کا تحرک ہے, حرکت ہے ایک شے کی طرف. انہیں بالکل ایسے ہی کہ جیسے ہم کسی کی صحبت کے لیے, کسی چیز کو اچھی تفریح کی محفل میں جانے کے لیے, کسی اور جگہ پر پہنچنے کے لیے جو ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, وہی اصل نیت ہوتی ہے. انہیں وہاں پڑ کر چاہیے کہ آپ لفظ کو ہی بیان کر رہے ہوتے, لیکن جو کچھ آپ کا جذبہ ہے وہی حقیقتاً آپ کی نیت ہے, اور وہ نیت ہی اصل عمل کا تعین کرتی ہے.
اس میں یہ تو ریسیپروکل ہوتا ہے نا. میں اس آپ کے درس میں آنے کے لیے میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور میں بے اختیار ہو کے اور اس طرح یہاں چلا آتا ہوں. اب مجھے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کی طرف سے ایک رسپانس ملتی ہے تو پھر میری کاوش جو ہے یہ مجھے سکسیزفل نظر آتی ہے. لیکن عبادات میں اگر ہم اس نیت کو رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اس کی رسپانس ہمیں نہیں مل سکتی.
نہیں, ایسا نہیں ہے. ایسا تو میرے خیال میں بالکل بھی نہیں, بلکہ حقیقتاً جو موٹیویشن ہے وہ موٹیویشن پہلے سے موجود ہے. یعنی میرے خیال یہ ہے کہ خدا کی طرف جانے کا موٹیویشن پہلے سے موجود ہے. کیسے؟ کہ جب میں نے خود اپنے آپ کو دیکھا اور اپنی ذات میں موجود اتنی نعمتوں کو دیکھا سید، تو یہ بذات خود ایک موٹیویشن ہے کہ جس ہستی نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کیا مجھے اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی میں تو اس چیز کو یوں کہوں گا کہ اگر ہم ریسپانس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بلکہ ریسپانس کے جو چیز ہمیں خدا کی طرف لے جانے والی وہ تو پہلے سے موجود ہے، صرف تھوڑی سی توجہ چاہیے. یعنی میں اکثر کئی دفعہ خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم اس چیز پہ غور کریں کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو 9 مہینے انسان شکم مادر میں گزارتا ہے اور جو اس کے مختلف اسٹیجز ہیں جن کے بعد وہ ایک مکمل انسان بن کے وہاں سے اس دنیا میں آتا ہے، اگر آپ میڈیکل سائنس کے لحاظ سے پروبیبلٹی امکانات نکالیں تو وہ امکانات انتہائی کم ہوتے ہیں کہ ایک نطفہ ایک مکمل انسان میں تبدیل ہو جائے. یعنی اتنے ڈینجرز ہیں، اتنے خطرات ہیں کہ ذرا سا یہ ہوا ذرا سا یہ ہوا ختم، لیکن اس کے باوجود ایک ہستی ہے کہ جو حفاظت کر رہی. اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اس حالت میں اس دنیا میں آتے ہیں کہ جب ہم خود اپنے کسی مفاد کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، ایون اپنے کھانے پینے کے لیے خود قابل نہیں ہوتے، تو خدا نے 2 مہربان ہستیوں کو ہمارے پیچھے ایسا لگا دیا، اس طریقے سے لگا دیا کہ اپنا آرام تو ان کا کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف میرے آرام دیکھتے ہیں بیچارے. پھر خدا نے انہیں کہ یہ چیز ہے کس طریقے سے میری پرورش کی، کیسے مجھے پروان چڑھایا، کیسے مجھے عقل عطا کی، کیسے میرے سارے اعضاء و جوارح کو. اگر آپ دعائیں رفع پڑھیں تو دعائیں رفع کے شروع میں امام حسین علیہ السلام نے تفصیلاً ایک ایک کا نام لے کے ان ساری نعمتوں کا ذکر کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا بچہ تھا تو مجھے خدا نے آسیب کے شر سے محفوظ رکھا. یعنی یہ جن اور آسیب کے جو شر ہیں یہ وہ نہیں ہے کہ جو صرف کہانیاں ہیں، بلکہ کئی مخلوقات جو غیر مرئی ہیں نظر نہیں آنے والی وہ چھوٹے بچوں کے لیے خطرہ ہوتی ہیں، خدا نے مجھے ان سے محفوظ رکھا. پھر ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے کسی ظالم بادشاہ کے دور حکومت میں نہیں پیدا کیا. ایک کر کے آپ نے صرف ظاہری نعمتیں، مانوی کی بات نہیں ہوا، انہیں صرف ظاہری اعتبار سے اگر میں اپنی زندگی کو دیکھوں تو نعمتوں کی ایک طویل فہرست ہے، تو میں کیوں اس طرف متوجہ نہیں ہوں؟ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، یہی تو پیغام ہے کہ جو یعنی اور بھول جاؤ باقی، صرف اگر ربکم اور خلقکم پہ ہی غور کر لو گے تو عبادت کے دل خود ہی جانا شروع ہو جائے گا کہ اس نے کس طریقے سے تمہیں خلق کیا اور کیسے تمہاری پرورش کی. ایک بات اب میں اس پر بھی آتا ہوں، میں نے ریسپانس کی بات نہیں کی، میں نے موٹیویشن کی بات کی. یعنی عبادت کا موٹیویشن، یعنی جو چیز آپ میں تحرک پیدا کرے. اب آپ ریسپانس چاہ رہے ہیں، جہاں تک تمام خدا کے نیک بندوں کے تجربات کا ذکر ہے، اور ایون میں خود اپنی بات بھی کر سکتا ہوں کہ ریسپانس 100% آتا ہے. یعنی جب بھی ہم اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے ہوئے خدا کی محراب عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں، ریسپانس 100% آتا ہے. یعنی آپ ریسپانس کیا چیز ہے، امام علیہ السلام نے ریسپانس کو بھی بیان کیا کہ ریسپانس یہ ہے کہ تم عبادت کرنے کے بعد اپنے کو پہلے سے بہتر انسان محسوس کرنا شروع کر دو، یہ ریسپانس. یا عبادت جب کرو گے، ذکر خدا کا ریسپانس کیا ہے کہ ایک حلاوت اور شیرینی اور مٹھاس اپنے وجود میں محسوس کرو. بلکہ بہت سارے افراد نے یہ کہا ہے کہ یہ حلاوت زبان تک بھی آ جاتی ہے. یعنی اتنی نفس کے اندر اتنی اسٹرینتھ جب زیادہ ہوتی تو زبان بھی میٹھی ہو جاتی ذکر خدا سے. تو رسپانس عبادت کا یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے کو پہلے سے بہتر محسوس کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے آپ کی اس عبادت کو قبول کیا اور اس کا جواب آ گیا آپ کے پاس. اگرچہ کہ اصل اجر وہاں کے لیے، جیسے میں نے آپ سے کہا نا ابھی ہم لفٹ میں، ابھی اترے نہیں ہوں، ادھر جو منزل ہے جو مقام میں بھی اترے نہیں ابھی لفٹ میں ایلیویٹر میں, لیکن یہاں بھی میسج آ جاتا ہے, میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی جو عبادت ہے وہ قبول ہوئی اور آپ تھوڑا سا اوپر ہو گئے بہتر. تو موٹیویشن بھی ہے ریسپانس بھی ہے اگر ہم توجہ دیں. امام صادق علیہ السلام طہارت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب طہارت وضو کہ جب تم طہارت وضو کا ارادہ کرو فتقدم الى الماء, کل میں نے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کی تھی یہ چیز کہ جب تم پانی کی طرف آگے بڑھو تقدمک الى رحمت اللہ, تو کیا سوچ کے آگے بڑھو کہ میں اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہوں. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الْمَاءَ مِفْتَاحًا قُرْبَتَهُ وَمُنَاجَاتَهُ, کہ بے شک اللہ نے قرار دیا ہے پانی کو کنجی اپنی قربت کی اور اپنی مناجات کی. اچھا اگر ہم لوگ چاہیں تو یہ کل پہ رکھ لیں, کیا ہم نے کافی باتیں ڈسکس کر لی, تھوڑی سی طویل ہے نہیں سر, اگر کوئی اور سوال ہو تو. وہاں آپ چلے گا سوال اپنے لائن چلے گئے جہاں آپ کو پہنچنا تھا وہاں پہنچے, نہیں کرنا تو ایک الگ چیز ہے ختم, اس لیے کہ عبادات کی یہ غائب ہے, عبادت جو انجام فعل عبادت جو ہمیں تعلیم کیا گیا تھا اس کا ایک نتیجہ تک پہنچانا, وہ نتیجہ کیا تھا کہ انسان میں صفت تقویٰ پیدا ہو جائے اور انسان عبد خدا ہو جائے. اب مختلف انسان اس کے ذریعے سے مختلف لیولز آف تقویٰ یا بندگی انہوں نے حاصل کیے اور اسی کے مطابق وہ ایلیویٹر کی جو ڈفرینٹ لیولز ہیں ہر ایک اپنے اپنے لیول میں انٹر ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کے جانے کے بعد جو اصل سفر ہے ہمارا وہ ہمارا سفر ہے حقیقت کو پہچاننا, یعنی جو انسان کا سفر شروع ہوا ہے وہ شناخت حقیقت ہے. انسان کا سفر یہ نہیں ہے کہ جو ایکچولی ہمیں, یعنی کہ اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری اصل زندگی نہیں ہے, ہماری اصل زندگی وہاں سے شروع ہوگی, یہاں پر ہم اس زندگی کی تیاری کے لیے, یعنی جس طریقے سے آپ ایک اسٹوڈنٹ کو اسکول بھیجتے ہیں کالج بھیجتے ہیں اکیڈمی میں داخلہ لیتا ہے, تو وہ ان ساری جگہوں پر ایک وقت کیوں گزارتا ہے, تاکہ وہاں سے وہ کچھ حاصل کر لے کہ جسے اپنی اصل زندگی میں استعمال کر سکے. تو اصل زندگی ہے حقیقت کی شناخت کا سفر, اصل زندگی ہے لقاء اللہ. قد خسر الذین لا یؤمنون بلقاء اللہ, سورہ انعام کی آیت 30 پڑھیے گا اس کو, کہ جو لوگ لقاء یا قد کذبوا ہے, کہ جو لوگ لقاء خدا سے ملاقات سے انکار کرتے ہیں وہی اصل خسارہ پانے والے ہیں. یعنی ہمیں آخر میں کہاں تک پہنچنا ہے, خدا سے ملاقات تک پہنچنا ہے. ہمارا سفر کیا ہے, حقیقت کو پہچاننے کا سفر ہے. اب آپ کو ٹولز جمع کرنے ہیں کہ آپ جب اس سفر پر روانہ ہوں تو آپ بہتر سے بہتر چیزوں سے مسلح ہو کے روانہ, اس کے لیے یہ عبادات ہے. اور اس کا ایک وقت معین ہے کہ اگر آپ نے اس وقت تک اس نتیجے کو جہاں تک آپ پہنچے اس لیول پر آپ انٹر لیں آگے چلے.
مگر اس سے ایسا لگتا ہے جیسے پھر تو میری نیت یہ ہوئی کہ مجھے ایک خاص فلور یا ایک خاص کہیں پہنچنے کے لیے میں اس لفٹ میں یا اس عبادت کو کر رہا ہوں. اگر یہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی اور اللہ صرف وہی نیت ہوتی تو پھر میں اس فلور پہ جا کے بھی اس کو چھوڑوں گا.
دیکھیے تو یہ
کہ
اگر میں جب یہ چاہ رہا ہوں کہ میری عبادت مجھے عبد خدا بنا دے تو یہ عبادت کس کے لیے, یعنی اس میں اور کوئی شامل تو ہے ہی نہیں. کہ جب میں یعنی کہ جب میں یہ سمجھ رہا ہوں یا میری یہ نیت ہے کہ میری عبادت مجھے جنت تک پہنچا دے, یہ ایک گونا شرک ہے, یہ ایک اعتبار سے شرک ہے کہ میری عبادت یعنی عبادت کی غایت آپ جنت کو قرار دے رہے ہیں. لیکن وہ انسان کے جو اس وجہ سے وہ کہتا ہے خدا جنت دے یا نہ دے, تو یہ میں مجھے اس سے سروکار نہیں ہے, اگرچہ کہ میں خواہش مند ہوں کہ خدا کی طرف سے زیادہ نعمتیں حاصل کروں, کیونکہ پیغمبر نے یہ بات فرمائی کہ خدا سے ہمیشہ اپنے لیے عافیت طلب کرو, برکت طلب کرو. بالکل ہم کرتے ہیں, دنیا میں بھی طلب کرتے ہیں, آخرت میں بھی طلب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ اصل ہدف نہیں ہے میرا. میرا اصل ہدف یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ بنوں, یعنی خدا سے ایک بلا فصل اور بلا رکاوٹ تعلق پیدا کر لوں. تو یہ قربت نہیں ہے.
تو پھر مطلب یہ بات صحیح ہے, اب جیسے اللہ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا عمارت میں پہنچنے کی بات نہیں کرنا چاہتے؟
نہیں, تو اس وقت تو آپ اس کے روبرو آ گئے نا, پھر ان چیزوں کے, ان حقائق کے سامنے آ گئے نا, یعنی پھر آپ کی اصل زندگی شروع ہو گئی. یعنی کہ جیسے آپ کہیں گے مثال کے طور پر, اب آپ پریکٹیکل لائف میں آ گئے, تو پریکٹیکل لائف کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے میں جی میں 16 سال تک تو میں تعلیمی ادارے میں اسکول کالج یونیورسٹی جاتا رہا, اب نہیں جا رہا, یہ تو زندگی خراب ہوئی میری, تو یہ کوئی بات نہیں, یعنی یہ تو بات نہیں ہوگی. جی
اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ ان کی باتیں اس کو تھوڑا اوپر کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نماز جو ہے صلاح, اس کا مادہ وصل ہے
جی,
خدا سے ملنا
جی,
جو نماز ایک ذریعہ خدا سے ملنے کا, تو وہاں جا کے بھی یہ خدا سے ملاپ تو جاری رہنا چاہیے نا.
نہیں تو وہ تو چیز اور اسٹرانگ ہو گئی نا. یہ نہیں, جو انتقال ہے یہ انتقال تو پردوں کے ہٹنے کا سبب ہے, یہ انتقال تو حقائق کے آشکار ہونے کا سبب ہے. لیکن اب اس میں مسئلہ صرف اتنا ہوگا کہ اگر ہم, یعنی جو میں ایلیویٹر کی مثال دے رہا ہوں, کہ اگر ہم اوپر کے بجائے نیچے چلے گئے, کنویں میں اتر گئے, کہ ہمیں وہ ہائی فلور میں جانا تھا لیکن ہم نے ایسے کام کیا بیسمنٹ میں, اب ہم کھلے تو پتہ چلا یہاں تاریخی میں کھڑے ہیں, یہ خطرہ ہے. یا یہ کہ جتنا ہمیں اوپر اٹھنا تھا ہم اس سے نچلے درجے پر تک پہنچ پائے, تو یہ چیز ہمارے لیے حسرت و تکلیف کا باعث بنی. لیکن وہ تو ہے ہی, وہ تو جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں پہ پردے ہٹ جائیں, لیکن زندگی کی نوعیت بدل جائے گی. یہاں پر آپ مرحلہ تربیت میں تھے, وہاں پر آپ حقیقت کے سامنے, اور حقیقت کے سامنے ہونے میں آپ کی لذت اور تکلیف اس پر ڈیپینڈ کرے گی کہ خود کیا بنتا ہے. جیسے آپ, وہی بات ہے کہ ایک مرحلے کے لیے آپ ایک تربیت حاصل کر رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں, لیکن جب آپ نتیجے کے مقام پہ پہنچے تو آپ کو پتا چلا جی میں 15ویں نمبر پہ گیا, تو اب یہ افسوس تو ہوتا ہے اس چیز کا, یہ اس قسم کے افسوس ہوں گے وہاں. لیکن وہاں زندگی کی نوعیت, خود علی علیہ السلام نے اس کو بیان کیا کہ وہ آگے بڑھنے کا مقام, دنیا گھڑ دوڑ کی جگہ ہے, میدان محشر گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے, اور بہشت آگے جانے کی. یعنی اس وقت آپ اپنے اصل سفر پر روانہ ہوں گے, یہاں پر آپ کو سفر کی تیاری کرنا ہے, اور جب آپ بہشت میں پہنچ جائیں گے تب آپ اصل سفر پر روانہ ہوں گے. جس کو ابو علی سینا نے ایک بات کہی ہے کہ 10 درجات وجود ہیں, یعنی شروع سے لے کر اور لقاء اللہ تک 10 درجے. اور ابھی ہم جو انسان بن گئے اور اس عالم ملک تک پہنچ گئے, یہ 5ویں درجے پر ہے. اس کے بعد 6ٹا درجہ ملکوت ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر درجات ہے, اور انتہائی مرتبہ کیا ہے لقاء اللہ, کہ جب انسان خدا کے روبرو بغیر حجاب آئے, اور ایسا ایک دن ہونا ہے. اور وہی وہ چیز ہے جس کو آپ کہہ رہے تھے حق الیقین, حق الیقین اسی وقت حاصل ہوتا ہے. جی سلام.